محسن الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت 1442 ہجرہ کے اس عشرے کے لیے تلاوت کی جا رہی ہے اور ایام عزا کا یہ چھٹا عشرہ جو امام بارگاہ ہے علی رضا شارجہ کا اس ایام عزا کا آخری عشرہ ہے اس کی آج چوتھی مجلس ہے یعنی 24 صفر کی معلم کتاب و حکمت اس عنوان سے سیرت رسول خدا کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر آج کا سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اور یہ سوشل میڈیا کا جو ایک غلط استعمال ہے اس کی وجہ سے ہمارے اس سبجیکٹ یا ٹاپک کے دوسرے حصے حکمت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک چیز ہوتی ہے انفارمیشن معلومات جو اس وقت بڑی مقدار میں سوشل میڈیا پر موجود ہے معلومات ہی معلومات ایک ہائی وے ہے ایک ایکسپریس وے ہے ایک خط سری ہے معلومات کا اس سوشل میڈیا میں ایک چیز ہوتی ہے علم یعنی نالج لیکن ان سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وزڈم یعنی حکمت قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا گرچہ براہ راست ابھی اس آیت پر گفتگو شروع نہیں ہوئی لیکن آج چوتھے دن جا کر کم از کم اس آیت کا ترجمہ تو کر دیا جائے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار اپنے حبیب کے اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان کر رہا اللہ بعث الامیین جس نے مکے والوں میں بھیجا رسولا ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہے لفظ رسول قرآن کریم میں انسانوں کے علاوہ بھی دیگر مخلوقات کے لیے استعمال ہوا لیکن میں اس وقت آج کی مجلس میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا رسول منہم انہی میں سے ایک رسول آیا یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر آیاتِ الٰہی کی، خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا، کھلم کھلا گمراہ۔ اب یہ چار کام اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے بیان کیے، اور یہ ہمارے اس سوال کا جواب ہو رہا ہے جو ہم نے پہلی مجلس میں تو مکمل طور پہ یہی سوال آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا ایک جملے میں خلاصہ یہ کہ خراب جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ میں تو ہر شخص جاتا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ جذبہ رکھا۔ آج دنیا کی ساری ترقی اسی جذبے کی وجہ سے ہوئی، انسان کے انگریڈینٹ میں یہ شامل ہے، بائی ڈیفالٹ انسان ہمیشہ ترقی، یعنی پہلی حالت سے بہتر حالت میں جانا چاہتا ہے۔ نہ غاروں میں رہنے والا انسان آج اسکائی اسکریپرز پر نہ پہنچتا، اور جنگلوں میں رہنے والا آج چاند اور مریخ کا رخ نہ کرتا، اور گھاس کے پتوں سے اپنا جسم اوڑھنے والا آج بہترین لباس نہ پہن رہا ہوتا، اور جانور کو مار کر اس کا کچا گوشت کھانے والا آج بہترین غذا استعمال نہ کر رہا ہوتا، اور بڑے بڑے لمبے لمبے فاصلے پیدل طے کرنے والا بائی واک آج جیٹ طیاروں اور سپر سونک طیاروں اور راکٹوں میں سفر نہ کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ نے انسان میں ایک جذبہ رکھا، اور اسی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا جیسی حقیر جگہ پہ رہنے والا انسان جنت کے اعلیٰ ترین درجوں اور منازل پہ نہ جاتا۔ دنیا کو دنیا کہتے بھی اس لیے، دنی سے بنا ہے یعنی پست، کم تر، چھوٹی۔ خیر یہ تو میں ذرا پھر موضوع سے تھوڑا سا ہٹا۔ جانور جہاں رہتا ہے وہیں رہتا ہے، جیسی اس کی غذا ہے وہی غذا ہوتی ہے، اگر کوئی لباس کی ضرورت ہے تو وہی لباس ہوتا ہے، گھر کے وہاں لباس کی ضرورت تو نہیں۔ یہ انسان جس میں اللہ نے جذبہ رکھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر کبھی ہمیں الٹا جذبہ نظر آ رہا ہو کہ بہت ہی اچھی جگہ سے ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پہ جانے والا نیچے اتر کے کسی خراب جگہ پہ آئے، تو عقل پہلا سوال یہ کرتی کہ آخر کیوں، اس میں کیا ایسی مصیبت آن پڑی ہے، اس کی کیا ایسی وپتا ہے، اس کو کیا ایسا پرابلم پیش آ رہا جس کے لیے وہ یہاں پہ آئے۔ کائنات دنیا نہیں کہہ رہا، خالی اپنا یہ سولر سسٹم نہیں کہہ رہا، خالی جس گیلیکسی میں ہم لوگ ہیں وہ نہیں کہہ رہا، پوری کائنات، ہول یونیورس، اس کی سب سے اچھی جگہ پہ رہنے والا، عرش الٰہی میں زندگی گزارنے والا، جنت کے بلند ترین رتبے پہ زندگی گزارنے والے، وہ آخر اس دنیا میں کیوں آئے؟ جیسا کہ جملہ میں نے جان بوجھ کے بیچ میں کہا کہ عام انسانوں کے اعتبار سے تو بس ترقی وہی ہے جو اس دنیا میں ہوتی، غار میں رہنے والا چاند پہ پہنچ گیا یا اس کے آگے، اور پیدل چلنے والا جیٹ پلین اور راکٹ پہ سفر کرنے لگا، یہی ترقی۔ لیکن ایک مومن کے نقطۂ نگاہ سے، ایک مسلمان کے نقطۂ نگاہ سے اصل ترقی یہی ترقی ہے، لیکن اس ترقی کا اختتام چاند اور مریخ پہ جانا نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ ترین مرتبوں پہ جانا، وہ ہماری اصل ترقی۔ تو اب وہ نور خدا یعنی اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور جنت میں جگہ دی عرش الٰہی میں اور پھر اس کے بعد جنت میں, وہ اس دنیا میں کیوں ہے؟ حضرت ادریس کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. ایک جملہ میں نے شاید دوسری مجلس میں کہا تھا کہ اتنے سالوں سے میں امام بارگاہ علی رضا کی بھی خدمت کر رہا ہوں اور اس سے بھی پتا نہیں کتنے سالوں پہلے سے مومنین کرام کی خدمت اس ممبر کے ذریعے کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں بہت پہلے پہلے کہی تھی, پوری وہ نسل ہی ختم ہو گئی, اب تو ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دہرانا پڑتی ہیں. اور پھر میں نے مذاق میں ایک جملہ کہا تھا, بہت ساری میری تقاریر ہیں جو اب جو ہماری بات کی نسل ہے اس میں سے کچھ چیزیں وہ پڑھ دیتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ میری چیز کو دوسروں کی زبانی سنیں میری چیز کو مجھے اس کی زبانی دوبارہ سن لی. حضرت ادریس, قرآن کریم نے دو انبیاء کے لیے لفظ رفعہ استعمال کیا, انہیں موت نہیں آئی, اللہ نے انہیں اٹھا دیا, اٹھا دیا. چنانچہ وہ اب تک زندہ ہیں, ظہور امام کے وقت آئیں گے. تو چونکہ اس موضوع پہ مجھے اس سال گفتگو نہیں کرنا ہے, بس ہلکے ہلکے کچھ اشارے اس لیے آتے رہیں گے کہ تھوڑا بہت میں نے ذہنی طور پہ تیاری کی تھی. وہ دو نبی جنہیں اب تک موت نہیں آئی, اللہ نے ان کو اٹھا لیا, ان میں سے پہلے نبی حضرت ادریس ہیں جن کا کچھ تفصیلی تذکرہ ہوا. ان کے بارے میں بہرحال روایت یہ ہے کہ انہیں اللہ نے جنت میں پہنچا دیا, ابھی زندہ ہیں مرے نہیں. موت کے بعد جو جنت میں جائیں گے وہ نہیں زندگی کی جنت, ان کی خواہش تھی یا کچھ حالات اور واقعات ایسے بنے, جو بھی ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے, اس کی تفصیل میں گیا تو یہ موضوع تو پھر کبھی مکمل نہیں ہو پائے. لیکن اب روایت میں یہ جملہ ہے کہ جب ان کو لے جایا گیا تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنت دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو پھر واپس آنا ہو, کیونکہ اصل میں تو جنت میں موت کے بعد ہی جا سکتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ, جنت جیسی چیز اتنی بہترین, خالی اس کا بیان آدمی صحیح طریقے سے سنے تو دل چاہے تڑپ کے ابھی وہاں پہنچ جائے, لیکن جنت تک جانے کے لیے موت کا سامنا کرنا لازم ہے. وہ موت کی اپنی تکالیف بھی, جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ لوگ حج پہ جاتے تھے, کربلا مولا کی زیارت کو جاتے تھے, لیکن سفر بڑا تکلیف دہ, ڈیسٹینیشن یا منزل مقصود اتنی اچھی ہے کہ ہر آدمی دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو, چلے آدمی چھوڑے ہر مومن تڑپ رہا. اردو کی نعتیں بھری ہوئی ہیں, قصیدے بھرے ہوئے ہیں, سلام بھرے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ایک بار مولا اپنے در پہ بلا لے, خانہ کعبہ دیکھنے کو ہر ایک تڑپ رہا ہے, دیدار کعبہ کو آنکھیں ترس رہے, کربلا محلہ میں امام مظلوم کی زیارت کے لیے آنکھیں تڑپ رہی. کچھ چیزیں ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ دیتے ہیں, ہم کو بیٹھے بٹھائے وہ نعمتیں مل گئی ہیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. کورونا کے مسئلے کو ہٹا دیجیے, ویسے بھی لوگ تھے جو تقریباً ہر مہینے کربلا کی زیارت کو جانے لگے تھے, ہر سال میں دو یا تین مرتبہ عمرہ کرنے لگے تھے, جو حج اپنی مشکلات کی وجہ سے بھی اللہ نے صرف ایک بار واجب کیا, اور بھی وجوہات ہیں, صرف ایک بار زندگی, وہ ہر سال جانے لگے تھے. اور کہا وہ پرانی نسل تڑپتی تھی, زندگی بھر کی ان کی تمنا ہوتی تھی, خالی ایک تصویر اگر کبھی ان کے ہاتھ میں لگ جائے تو اس کو اس طرح سے چومتے تھے کہ چومتے چومتے تصویریں پھٹ جاتی تھی. تصویر تو تصویر, اگر کوئی وہاں سے ہو کے آ گیا ہے تو یہ جو واپس آ رہا, اس سے لوگ اتنی عقیدت کے ساتھ ملا کرتے تھے, کعبے کی زیارت کر کے آ رہا, کربلا کی زیارت کر کے آ رہا, لیکن پہلے زمانے کی مثال دے رہا ہوں آج کی نہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تمہیں جانا ہے تو راستہ بڑا مشکل تھا، جان کو خطرہ ہوتا تھا، جان ہتھیلی پہ لے کے جا رہے ہیں، ہندوستان سے لوگ جاتے تھے پانی کے جہاز پر تو ہر سال اگر 10 جہاز جا رہے ہیں 2 یا 3 تو ڈوب ہی جاتے تھے۔ آدمی حج پر جانے والا اس طرح گھر سے نکلتا تھا جیسے کوئی مرتے وقت آخری وصیتیں کر کے جاتا ہے کہ اب واپس نہیں آتا۔ اور یہی پھر کربلا، کربلا مولا کے حوالے سے بھی تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تڑپ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، منزل بہت اہم ہے، لیکن راستہ اس کی مشکلات بہت زیادہ۔ بہت سے لوگ اس راستے کی مشکلات کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے تھے، محروم رہتے تھے حیثیت رکھنے کے باوجود۔ اب میں یہاں پہ ایک بات وہ کہہ دوں جس پہ پوری مجلس بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بالکل رخ بدل جائے گا، جنت، جنت جانے کا بھی۔ جو اصل آج میں بات کہنے والا ہوں وہ ابھی آ رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی خود جنت جانے کا راستہ بھی ہے بڑا ٹیڑھا میڑا۔ جانا جنت بھی ہے لیکن پورے سرات پر سے گزر کے جانا ہو۔ وَإِنْكَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، اسی سورہ مریم کی آیت ہے جس کی آیت ابھی میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا اور ابھی میں دوبارہ تلاوت کروں گا حضرت ادریس کے واقعے، اسی سورہ مریم کی آیت کہ بہرحال جنت جانے کے لیے جہنم میں سے گزرنا ہوگا، اس کے اندر سے گزرے، اس کے اوپر سے گزرے، لیکن باہر راستہ وہی ہے بڑا تکلیف دہ راستہ۔ اردو کے ایک شاعر نے جو کہا ہے، مصطفیٰ زیدی، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ وہ بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آپ سے زیادہ گرم، لیکن راستہ وہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا عام زندگی میں بھی کہ ہمیں کسی جگہ جانا بہت ضروری ہے لیکن راستہ بہت خراب، تو اگر ضروری کام نہ ہو تو آدمی اوائڈ ہی کر دے کہ نہیں جائیں گے۔ یہ کراچی کے اندر بعض ایسے اسپتال جہاں جانا موت و حیات کے حوالے سے ہے، کسی کو ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا، علاج وہیں پہ ہو رہا ہے لیکن پوری سڑکیں ٹوٹی پڑ گئی، وہاں جانا بھی ضروری، علاج وہیں پہ ہو، جیسا بھی راستہ ہو۔ تو جنت کا جو ایک ظاہری راستہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ پل صراط سے تو گزرنا ہی ہوگا، جس کا بیان ہی سن کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ مذاق کیوں کر رہے ہیں، پھر یہ کہہ دیجئے جنت جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ یہ الگ بات ہے کہ امام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ، الفاظ نہیں مفہوم یہ، کہ اس وقت میں تم پل صراط پر ہی کھڑے ہو۔ غور سے اگر دیکھو اس دنیا میں جس طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے، ہم پل صراط پر ہی کھڑے ہیں، بس وہی احساس نہیں۔ ماں کے اور بیوی کے حق میں ذرا سی کوتاہی کر دی تو یہ پل صراط ہے، یا ادھر گرے یا ادھر گرے، جنت نہیں ملے گی۔ مثالیں بہت ہوں گی لیکن موضوع کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ میرے موضوع کا حصہ ہے لیکن آج نہیں۔ تو اب یہ تو ہوا جنت کا ظاہری راستہ، ظاہری کا مطلب ہم میدان قیامت میں پہنچ گئے، سامنے جنت نظر آ رہی ہے، سامنے وہ جنت کا مین گیٹ، مگر وہ راستہ بھی اتنا ہی خراب۔ اور ایک ہے جنت کا حقیقی راستہ، وہ یہ ہے کہ موت کے مرحلے اور قبر سے ہو کے گزرتا، جنت جانے کے لیے قبر میں جانا ضروری، اور جب قبر میں جاؤ گے تو قبر کے جتنے بھی پرابلم و مسائل ہیں وہ تم کو فیس کرنا ہی پڑیں گے۔ اب حضرت ادریس کسی وجہ سے چلے، جو ایک مشہور چیز ہے، میں اس کو بالکل کنفرم نہیں کہتا ہوں لیکن ایک مشہور چیز، اللہ سے کہا کہ اے خدا میں دنیا والوں کو جنت کی تفصیل بتاتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں خود جنت دیکھ لوں، اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم جیسے نبی کے لیے آیا ہے، جو تمام انبیاء میں پیغمبر اسلام کے بعد افضل ترین نبی، کہ وہ چار پرندوں کا امتحان کیوں؟ لیطمئن قلبی، دل کو اطمینان ہو جائے. کیا ابراہیم کو ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، لیکن آنکھوں دیکھی بات ہی کچھ اور ہوتی. اپنی آنکھ سے دیکھو اور پھر بتانے میں بھی مزہ آئے گا، زور بیان بڑھ جاتا ہے جب آدمی کوئی ایسی چیز کی ڈیٹیل لوگوں کو بتا رہا ہو جو اس میں خود آنکھ سے دیکھی. کہا تو چلو ادریس، ابھی بالکل دنیا کا ابتدائی مرحلہ ہے، حضرت ادریس تو حضرت نوح سے بھی بہت پہلے کے نبی، لیکن ایک شرط ہے کہ واپس آنا ہو، کیونکہ وہ جو جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کی شرط ہے کہ موت کی منزل سے گزرو تب وہ جنت ملے. کہاں خدا بندہ، دیکھ کے آ جاؤں گا، وہاں لے جائے جنت دیکھی. جتنا سوچا تھا نبی یا خدا نے، اس سے بھی بڑھ کے جنت ہے. ہمیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیا کی کوئی اچھی سی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹائپ کی ہے تو ہمیں اتنی فکر نہیں ہے، ملے ملے، نہ ملے نہ ملے. بس یہ لوگ تو اپنے بہت سے عقیدت کے جملوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ جنت چاہیے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت دعاؤں میں آیا، لیکن میں کہاں جا رہا ہوں، کہیں ذرا سا بہک رہا ہوں. پہنچے جنت، دیکھے جتنا ایک نبی نے سوچا تھا یہ اس سے بھی بڑھ کر. تھوڑی دیر ہوئی جنت دیکھ لی، انہوں نے کہا چلو واپس، جبرائیل ساتھ میں تھے. حضرت ادریس نے کہا خداوندہ، لوگ وعدے پورا کرتے ہیں جنت میں آنے کے لیے، کیا میں وعدہ پورا کروں جنت سے نکلنے کے لیے؟ وعدے تو پورے اس لیے کیے جاتے ہیں، سچ بولا جاتا ہے، وعدے پورے کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو جنت ملے. اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا واپسی کا، جنت سے نکلنے کے لیے وعدہ. دیکھیے جو اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ناز برداری کرتا ہے. مولا ہے لیکن کیسا مہربان مولا ہے. جو میں اکثر اہل بیت کے لیے کہتا ہوں، تو اہل بیت تو اللہ کے مقابلے میں، تو اہل بیت اور اللہ کی کوئی میچنگ ہی نہیں. اللہ تو کتنا ان سے بھی بلند، جس کے آگے علی کی پیشانی جھک جائے وہ کتنا بلند ہو. میں اہل بیت کے لیے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے اہل بیت بہت سخی ہیں. غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ حق اہل بیت نہیں. اگر شاعری میں کہا جائے تو پھر کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر مجبور ہو گیا تھا. شاعری میں تو قافیے چلتے ہیں، کتنی سخی ہے تو فاطمہ، لیکن اہل بیت سخی ہے. اہل بیت وہ ہے جو ایوری فرائیڈے آپ امام زمانہ کو یاد کر کے امام زمانہ کی اس زیارت میں سلام کرتے ہیں جو مومن ہر جمعے کے دن پڑھتا. انت کریم اولاد الکرام، آپ سخی نہیں، آپ کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا ہے سب کچھ دوسروں کو دے دیتا ہے. ہم کریم بن ہی نہیں سکتے، کبھی بننے کی کوشش کریں گے وہ ایک بھونڈی نقل ہو. اہل بیت کریم، اور کریم کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے غلاموں کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی اپنی بیٹے کا اپنے اولاد اور بیٹے کا خیال کرے گا. مولا قمبر کے ساتھ بازار کوفہ میں جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لباس خریدنے کی بات آئی، دکاندار کے پاس ایک اچھا لباس تھا ایک خراب لباس تھا. جو پرانا زمانہ ہے جب یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں بنی تھی، اس وقت لباس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے قیمتی چیز تھی، سونے سے زیادہ قیمتی لباس ہوتا تھا. یہ کپڑے جس کو آج کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے، اس میں فقہی مسئلے بھی ہیں، لیکن اب تفصیل نہیں، میں تو خود دیکھ رہا ہوں کہاں سے کہاں میں پیسہ چلا جا رہا ہوں. میں مجھ کو جلدی سے اصل موضوع پر آنا. مولا نے دونوں لباس خرید لی، ایک قمبر کو دیا ایک اپنے لیے رکھا. واقعہ تو آپ کا سنا ہوا بھی ہے، جنہوں نے نہیں بھی سنا، مولا کو تو معرفت رکھتے ہیں نا، وہ ان کو پتا ہے کہ واقعے میں کیا ہوا ہوگا. مولا نے وہ اچھا والا لباس قمبر کو دیا اور جو معمولی سا لباس تھا وہ اپنے لیے رکھا، فبر غلام اپنے اسٹیٹس کو جانتے ہیں، یا امیر المومنین میں غلام ہوں، اچھا لباس آپ دیجئے اور وہ جو خراب لباس ہے وہ مجھے پہنائی. اب دیکھیے اگر بڑا ہی مہربان آقا بھی ہے تو کیا کہے گا کہ نہیں بھائی ہم غلاموں کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں، تو اچھا تم لے جاؤ خراب میرے لیے چھوڑ، یہ جملہ نہیں تھا. کہا نا کہ خالی اچھا سلوک نہیں ہے، انداز بھی آپ کا ایسا ہو کہ سامنے والا جو ہے یہ اپنے آپ کو حقیر محسوس نہ کرے، جبکہ ہم اور آپ کو واقعا مولا کے سامنے حقیر ترین بندے ہیں. لیکن ذرا دیکھ، کہا قمبر میں بوڑھا ہوں تم جوان، میری زندگی گزر گئی، اب بڑھاپے کے اندر تو جو لباس مل جائے غنیمت ہے، تمہارے تو جو اردو محاورے میں کہا جاتا ہے نا، ابھی کھانے پینے کے کھیلنے کودنے کے زندگی کے مزہ لوٹنے کے دن ہے، اچھا لباس تم پہن. اسٹائل وہ نہیں ہے جو آقا غلام سے بات کرتا ہے، اسٹائل وہ ہے جو باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے. یہ اپنے ادنا ترین غلاموں کو بھی اپنی اولاد کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تو ان کا بھی پروردگار ہے، ان کا بھی آقا ہے، چنانچہ جو بہت ہی اللہ کے خصوصی بندے ہیں، اپنی معرفت کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے جو بہت کلوز ہیں، تو اللہ ان کو بھی اسی طرح سے ناز برداری. کہا جبرائیل چھوڑ دو، اتنی سخت جنت سے نہیں نکلنا چاہتے، چھوڑ دو رہن دو جنت. اور قرآن میں سورہ مریم میں کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو موت نہیں دی ہے، اٹھا لیا ایک بلند مقام پر. لیکن اب یہاں پہ وہ سوال آتا ہے، میں نے 3 سال پہلے امام بارگاہ علی رضا کے اسی ممبر سے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور شاید اتنی ہی تفصیل سے پڑھا تھا جو آج پھر مجھ سے غلطی ہو گئی. تو پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو پروردگار کا ایک اصول ہے جنت میں جانے کے لیے موت کا سامنا کرنا، جس سے خدا نے کسی کو ایگزمپٹ نہیں کیا ہے، خدا کے اصولوں سے اگر کسی کو ایگزمپشن مل سکتا تھا تو سب سے پہلے حبیب خدا فخر موجودات افضل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایگزمپشن ملتا. لیکن ان کے لیے بھی کہا گیا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے. یہ تو شاعر نے کہا، قرآن نے کہا انک میت، اے رسول تمہیں بھی مرنا. ادریس رسول سے افضل تو نہیں، وہ کیسے چلے گئے بغیر موت کا سامنا کیے ہوئے. پھر دیکھیں وہی موضوع ہے، پھر کیا گیا ایک جو خدا بتائیے ادریس بغیر موت کے چلے گئے، وہ خود ہی کہیں گے تڑپ کے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، اور پھر موت کا سامنا کر کے اس جنت میں آئیں. تب کہیں گے جب امام زمانہ آئیں گے، بھائی امام کا آنا اتنی بڑی خوشخبری ہوگی، اس کے ساتھ وہ ساری برکتیں کہ دنیا جنت بن جائے گی. خود ادریس تڑپ کے کہیں گے کہ خدا بندہ یہ تیری آخری حجت آ گئی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے مجھے تو مجھے بھیج دے دنیا میں. خود ادریس تمنا کریں گے اور پھر امام کی فوج میں شامل ہوں گے، اور پھر ادریس موت کی منزل سے گزریں گے، اور پھر ادریس جنت میں قانون کے مطابق آئیں گے. جیسے حضرت عیسیٰ کی موت تو ہمارے یہاں مشہور ہے، جو نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی، اور پھر مدینے میں پیغمبر کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے، اور بہت ساری باتیں. تو اب خلاصہ یہ کہ ادریس جنت میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے کے لیے تو لوگ وعدے پورا کرتے ہیں، میں یہاں سے نکلنے کے لیے وعدہ پورا کروں، اور پیغمبر تو وہیں ہیں، نور رسول تو وہیں پہ ہے، کیوں وہاں سے یہاں پہ آئے؟ تو بہت ہی مختصر اگر جواب ہوگا تو صرف ایک لفظ، ہمارے اور آپ کے. اور اگر تفصیلی جواب ہوگا تو ہمارا موضوع ہے معلم کتاب و حکمت. یہ 4 کام قرآن کریم نے اس آیت میں بتایا، اور میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کئی کام پیغمبر کی دنیا میں آنے کے کئی مقاصد قرآن اور حدیثوں میں آئے. لیکن یہ پیغمبر کے دنیا میں بھیجے جانے کے جتنے مقاصد بیان کیے گئے، آئیے بہت جلدی جلدی ہم پورے 50 کے 40 تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن مختصر کیونکہ میں نے آلریڈی آدھا گھنٹہ حضرت ادریس کے اس واقعے میں لگا دیا جس کو ضرورت نہیں تھی. اس واقعے کو ضرورت نہیں تھی, لیکن اس میں کچھ پل اثرات اور قبر اور اس کے حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی آ گئیں جو ایز اے ریمائنڈر ریپیٹ ہونی چاہیے. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن کریم نے کہا تاکہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرے. کیوں آئے؟ تاکہ نفس کو پاک و پاکیزہ کرے. کیوں آئے؟ تاکہ کتاب کی تعلیم دے. کیوں آئے؟ تاکہ حکمت کی تعلیم دے. کیوں آئے؟ تاکہ اتحاد یونٹی پیدا کرے. ہو جائے واقسم بحمد اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے میں تھے, پیغمبر تمہیں اس آگ کے گڑھے سے فانقذکم, اس آگ کے گڑھے سے بچانے آئے. کیوں آئے؟ تاکہ ہماری دشمنیاں ختم کریں. شراب اور جوئے کی آیت میں قرآن نے کہا نا کہ شیطان اس کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ جو امام زمانہ کے حوالے سے آیت تلاوت کی جاتی ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس اللہ کے دین کو تمام دنیا میں غالب کریں. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ عدل قائم کریں. سورہ حدید کی آیت, پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ بت پرستی کا خاتمہ کریں. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ بت پرستی کو شروع سے ہی نہ آنے دیں, گانے بجانے کے آلات کو دبا کر لیں. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہ اس کو لے اتمما مکارم الاخلاق, تاکہ اخلاق کو مکمل کریں. اب ایک سلسلہ ہے آیتوں کا, ایک سلسلہ ہے روایتوں کا. کہاں تک ان سب کی تفصیل میں جایا جائے تو یہ ہے پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد, مقاصد. لیکن اس میں اہم ترین, اہم ترین, موسٹ امپورٹنٹ فریضہ کیا؟ اس میں موسٹ امپورٹنٹ فریضہ ہے علم و حکمت دینا. اتنی ساری جو لسٹ میں نے بتائی, اور تو ابھی کچھ بھی نہیں بتائی, اس سے زیادہ کی چیزیں تو رہ گئیں, لیکن ان تمام چیزوں میں اہم ترین چیز ہے علم و حکمت. اور یہ بہت اہم ایک مرحلہ, بہت اہم مسئلہ. اب یہاں پہ رک کے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اپنی جگہ بہت زیادہ تفصیل چاہتی ہے, لیکن امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ان مومنین کرام کو اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, اشارے کر دیے. یہ اہم ترین فریضہ ہے علم اور حکمت. ہمارے پاس اب جو معصومین ہیں, وہ معصومین جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے چوزن, سلیکٹڈ, اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ, وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, وہ تو وہ ہیں. لیکن جو غیر معصومین, اس میں جو مقصد رسول کو سب سے زیادہ مکمل کرنے والا, ایک کلاس ہے اس میں 100 مارکس کا ایک کوئی سبجیکٹ ہے, سب لوگ اس کے اندر اس کا ایگزام دے رہے ہیں, کسی کو 10 ملے, کسی کو 20, کسی کو 30, کسی کو 40, کسی کو 80, 100 میں 100 جسے ملے اس کو ہم, بہت ہی شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں, اپنی زبان میں کہتے مرجے, مجتہدین اور مراجع, جو وہی کام انجام دے رہے ہیں جو رسول کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہم ہے. اہم نہیں کہا میں نے, امپورٹنٹ نہیں, موسٹ امپورٹنٹ. اس کی دلیل تو اب میں کل پیش کروں گا. آج میں نے حضرت ادریس کے واقعے میں اگرچہ کافی ضمنی پیغام آ گئے, لیکن مجلس کا خاصا وقت آج میں نے لے لیا. موسٹ امپورٹنٹ فریضہ ہے علم اور حکمت. اچھا, پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, اس کو مجھے الگ سے ذرا وضاحت کے ساتھ پڑھنا تھا, اور وہ میں پڑھوں گا بھی, لیکن ابھی ذرا جلدی سے اس کو پورا کر کے میں آج جس موضوع پہ بات چھڑ گئی ہے اس کو پورا کر لوں. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. لیکن اس کے بعد یہ آدھی حدیث, باقی آدھی کیا, اسی حدیث, وہ انا دار الحکمت و علی بابو, علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور حکمت کا گھر ہوں, اور علی اس کا بھی دروازہ. اور جو آنا چاہے تو دروازے سے آئے. شہر علم میں داخل ہونا ہے تو علی کے ذریعے سے داخل ہو, اور پھر حکمت کے گھر میں داخل ہو. شہر بہت بڑا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر الگ الگ گھر ہوتے ہیں. گھر جو ہے وہ سب سے مخصوص چیز ہوتی ہے. شہر میں بہت سے داخل ہو سکتے ہیں, گھر میں صرف گھر والے ہی داخل ہو سکتے ہیں. تو پیغمبر نے اپنے آپ کو علم کا گھر نہیں کہا, علم کا شہر کا, حکمت کا گھر کا. اور یہ دو بہت اہم چیز ہے. عام انسانوں یعنی غیر معصومین, یہ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں وہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں مرجع. اب تمام انسانوں, جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو بار بار مجھے یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری مراد معصومین نہیں, ان کو ایگزام کرتے ہیں. تمام انسانوں میں افضل ترین انسان نہ نمازی ہے, نہ حاجی ہے, نہ عبادت گزار ہے, نہ متقی اور پرہیزگار ہے, نہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے. پرسوں کی مجلس کی طرح سے سب اچھے کام. پیغمبر نے کہا نا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اچھے کام کر رہے, لیکن سب سے بہترین کام. اس دن بھی پیغمبر کی حدیث کا جملہ پڑھا, آج اپنا جملہ دوہرا رہا ہوں بہت ساری حدیثوں کو, کہ ان تمام کاموں میں سب سے افضل کام راجے کرام و مشتہدین کرتے ہیں, علم اور حکمت یہ ملا کے دے. خالی علم سے ایک آدمی مرجعیت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے وہ جو ایک حدیث بہت مشہور ہے تمام مسلمان مانتے ہیں, العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ صرف اس کے دل میں روشن کرتا ہے, یہ چراغ علم جس کو من یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے. یہ وہ حکمت والا علم, یہ سائنس کا علم نہیں, اس کی میں برائی نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں وہ علم جو اللہ صرف منتخب اور چنے ہوئے بندوں کے دلوں میں روشن کرتا ہے, جس علم کا چراغ وہ ہے جو مرجعیت کے پاس ہے. اور عام انسانوں میں یہ سب سے بڑی منزل. اچھا یہ ہے بہت مشکل منزل. میں آج کل کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل چوں بہت سے لوگ حوضے میں جا کے شارٹ کورسز کر کے آنے کے عادی ہو گئے. شارٹ کورسز میں ان کی زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ عربی زبان سیکھ لیں. حوض علمیہ دینی علوم کا نام ہے, لیکن یہ سیکھنے جاتے ہیں لینگویج, کیونکہ ہمارے ہاں جو بہت اچھی عربی بولنے لگے لوگ سمجھتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی. اور پھر یہ کہ بہت سے لوگ واقعا شارٹ کورسز میں بھی علم دین حاصل کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مرحلے میں بھی نہیں جاتے ہیں. چونکہ اب ہماری تمام اہم دینی کتابوں کا ٹرانسلیشن ہو چکا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, تو براہ راست جا کے انہوں نے وہ حدیث کی کتابیں پڑھ لی. اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی ایک اور بہت مشہور حدیث ہے, یا شاید یہ مولا کی نہیں پیغمبر کی. نشے چار ہوتے, نشہ چار نشے ہوتے. ایک تو وہی جو مشہور نشہ ہے مسکر کا, شراب اور ڈرگس وغیرہ کا, لیکن دولت اس کا بھی ایک نشہ ہوتا. جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ چکھی ہو اور کسی ڈرگ کے قریب نہ گیا, لیکن اگر اس کو دولت کا نشہ آ گیا, پیسہ کمانے کی ہوس, ایک نشہ ہے وہ, مزہ آتا ہے اس کے اندر. 16 گھنٹے وہ آفس میں بیٹھ کر یا دکان پر بیٹھ کر یا ٹیلی فون پر بیٹھ کے جو بزنس ٹرانزیکشن کرتا ہے, ہم تو اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں, اس کو مزہ آ رہا ہے, مزہ. ساری چیزیں پھر وہ بھول جاتا ہے. نشہ اسی کو کہتے ہیں نا, جو نشہ کرتا ہے اس کو نہ بیوی یاد ہے, نہ بچے یاد ہے, نہ اپنے ذمہ داریاں یاد ہے, کچھ نہیں. وہی حالت ان کی ہوتی. پھر پیغمبر کی حدیث میں تیسرا لفظ بھی ایسا ہے جس سے آپ اس لیے ایگری نہیں کریں گے کہ وہ باقی چیزوں کے برابر نہیں ہے, اسے چھوٹا لگ رہا ہے, لیکن پیغمبر کا فرمان ہے, تو غور کریں تو بہت بہتر. نیند, سو نیند کا بھی ایک نشہ ہوتا. اور پھر شہرت کا بھی ایک نشہ, جو ہمارے یہاں اس کو کسی اور انداز سے کہا جاتا ہے کرسی کا نشہ. چھوٹی آرگنائزیشن بھی ہو تو وہاں بھی جس کو کوئی پوسٹ مل جائے, عہدہ مل جائے, उसका एक नशा है, जो आजकल वो फेसबुक में कितने फॉलोवर है और यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर है, वो एक नशा। जो उस पर पैसे का पहलू है वो अपनी जगह। तो ये बहुत तफसील भी आ सकती है, इस तफसील की जरूरत नहीं। तो वो जो एक शोहरत का नशा है जिसके अंदर थोड़ा सा आकाई का नशा है, आकाई यानी अब थोड़े से हम लोगों से बड़े हो गए, मास्टर बन गए लोगों के, लोगों को बात बताते हैं, लोग इस तरह अमल करते हैं जैसे गुलाम अमल करते हैं। उसमें ये आ जाता है इल्म वाली मंजिल। थोड़ी मालूमात हो गई, अब लोगों को मसाले बताना शुरू की, दीन की बातें बताना शुरू की, बड़े बड़े नजरियात कायम करना शुरू किए, तो लोग सुन रहे, मजा सुना। तो उसके बाद फिर उनमें मुकाबले भी होते हैं। आजकल तो ये फेसबुक और यूट्यूब ने इखलास, नियत में खुलूस, इस तरह से इसका सब तबाह कर दिया। इसको ये आज की मजलिस हुई, कितने इसमें ऑनलाइन थे, बाद में कितने व्यूज आ गए, तो सुना है कि पूरी एक इंडस्ट्री, मैं तो इन चीजों में हूं ही नहीं। आजकल बच्चे बच्चों का यूट्यूब का चैनल होगा, मुझ बुढ़े कभी कोई यूट्यूब का चैनल नहीं, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसका भी कोई फेसबुक पेज होगा, मेरा कोई फेसबुक पेज भी नहीं। तो मुझे तो इन चीजों से कोई गरज नहीं, मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, ये कहिए कि मैं अपनी कमजोरी बयान कर रहा हूं कि मैं टेक्नोलॉजी की इन चीजों को सीख ही नहीं सकता। तो खुलासा यह कि उसमें मजा, मजलिस में भी कितने लोग आए, हर चीज अब तो रिकॉर्ड आ गई। लोगों ने कहा नहीं मौलाना, ये रिकॉर्ड सारे धोखे वाले होते हैं, पूरी इंडस्ट्री है, छोड़े उसकी बात नहीं करो। लोग हमसे मसाला पूछे, भाई जो आम लोग मजलिस सुन रहे हैं उनको इसका अंदाजा नहीं होगा कि ये भी कोई एक नशा है, इसमें भी एक मजा आता है। तो सोचेंगे कि भाई ये छोटी सी बात के वजू के वाजिबात कितने, इसमें क्या नशा हो। हाय जालिम, तूने पी ही नहीं, दाग दहलवी ने जो कहा था ना, वो तो खैर शराब के लिए कहा था, लेकिन ये हर वो चीज जिससे हमें कोई शौक नहीं है, जो हमारी जिंदगी में नहीं आते, हमें उसका अंदाजा नहीं होता कि उसको जिस जो उसके धरती हैं एडिक्ट, उन लोगों को उसमें कितना मजा आता। यानी एक मंजिल आती है, मगरबी दुनिया में तो ये कैसिनो वैसिनो का बहुत रिवाज है ना, जानता हूं मैं एक ऐसे साहब को, हर हफ्ते जितना वो कमाते हैं वो आखिरी दिन हार के आते, आज तक नहीं जीते। अमेरिका में मिले थे मोमिन, मैंने कहा भाई एक बार दो बार चार बार समझ में आ गया, अब तो आपने देखा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, दो चार दफा हार गए, कहा भाई हमारी किस्मत में कभी जीतना नहीं है खुदा। उन्होंने कहा मौलाना ये पैसे हारने में भी एक मजा है। वाह भाई वाह, जिस पैसे के खातिर भाई भाई का गला काट रहा है, बेटा बाप के मरने की दुआ मांग रहा, बीवियां शौहर को जहर दे रही है, वो साहब कहते हैं कि मौलाना ये पैसा हारने में भी एक मजा है। लेकिन मेरी समझ में थोड़ी सी एक बात की आ जाती है, क्योंकि हम लोग हमारी एज के लोग किताब पढ़ने के शौकीन, मौलाना ये आप लोग 16-16 घंटे आंखों से किताब लगाए बैठे रहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी कितनी अच्छी अच्छी तफरीहात है, कितने अच्छे प्रोग्राम टीवी पे आ रहे हैं, कितनी अच्छी फिल्में बन रही हैं। वो कहा मैं हराम वाली बात ये गाने वाने की नहीं करता, जाए। हमने कहा भाई हमारे लिए चमन का गोशा हो, एक किताब हो, फरागतें हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा नशा। तो थोड़ा सा अंदाजा है कि जिसको जिस चीज की आदत, एक आदत ये हुई, और ये यूट्यूब की वजह से हर आदमी आ रहा, जो सही काम कर रहा है मैं उनकी हौसला शिकनी भी नहीं करना चाहता, नेकी का काम रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन जो तो मैंने देखा सही काम करने वाले बहुत कम हैं, और वो जो हैं उनको भी नसीहत होनी चाहिए। याद रखिए, दीन के हवाले से कोई बात किसी को बताए, और फिर खास तौर पर उसमें जहां पे वाजिबात और हराम का मसला आ गया। मैं इमाम बारगाह अली रजा शारजा के इस मेंबर से तकरीबन हर साल कोई ना कोई मौका मुझे मिल जाता है, कोई भी मौजू चल रहा हो, एक जुमला जरूर कहता हूं, اور وہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی مومنین کرام کو یہ ہے کہ شیعہ تاریخ میں ہمیشہ ایک مرجع ہوا کرتا تھا، یہ آج کل کئی نام کیسے آ گئے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ پہلے وہ اتنا ہمارے پاس کمیونیکیشن ہمارا بہت سلو تھا، ہمارے سمجھ لو پوری دنیا چھوٹی سی خبر بھی دوسرے علاقے تک جانے میں دو دو سال لگتے، اس لیے ہمارے علاقوں میں اس افریقہ ہوا یا انڈیا ہوا یا پاکستان ہوا حوضے کی اتنی تفصیل نہیں آتی، لیکن پوری شیعہ تاریخ میں شیخ طوسی کا ایک زمانہ چھوڑ کر مجھے کوئی ایسا زمانہ نہیں ملا یا صرف ایک مرجع رہا، اور شیخ طوسی کی بھی بات مرجع کئی تھے، شیخ طوسی کی عظمت کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر رہے تھے اپنے فتوے بتانے، لیکن اس کے علاوہ تو باقاعدہ بڑے بڑے مہاراج ان کے بعد والوں نے ان کے نظریات میں ان کے پورے احترام کے ساتھ ان کے نظریات میں غلطیاں بھی نکالی. اب یہ وہ غلطی ہے کہ جس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، خدا معلوم ان میں دونوں میں سے صحیح کون، لیکن بہرحال یہ ہمت ہوئی اور ہر دور میں کئی مراجع رہے. تو اب آگے ابو الحسن اصفہانی، ہماری تاریخ شیعت کے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں جن کا زمانہ بہت پرانا بھی نہیں اور بالکل ریسنٹ بھی نہیں. بہت پرانا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھائی 500 سال پہلے ایسے لوگ ہوتے، اور بالکل ریسنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آج کل تو نئی نئی باتیں ہو رہی. یہ واقعات بیان کرتے وقت میں اس بات کا بھی خیال کرتا ہوں. تو آقا ابو الحسن اصفہانی ان مراجع میں سے ایک ہیں جن کی تقلید کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں، گرچہ بالکل گنے چنے، کیونکہ جو لوگ ہیں ان کی عمر یا 90 سال ہوگی یا 95 سال ہوگی. اگر ہم ایک سلسلہ نسب بنائیں مرجعیت کا، آقا ابو الحسن اصفہانی کے بعد آقا بروجردی اور محسن حکیم، ان کے بعد آقا خوئی، پھر آقا سیستان. بہت کوئی بہت پرانا زمانہ بھی نہیں ہے، 1945 میں انتقال. جب آقا ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمیشہ کی طرح 4-5-6 ایسے بڑے بڑے علماء تھے جن میں سے کوئی ایک مرجع ہوتا. تو پھر آقا بروجردی اور آقا محسن حکیم انڈیا اور پاکستان میں زیادہ فیمس ہوئے، لیکن کئی نام سامنے آئے. اور یہ کوئی پروپیگنڈا وغیرہ نہیں تھا، 45 میں تو پروپیگنڈے کا زمانہ بھی نہیں تھا، ورلڈ وار بھی چل رہی تھی. آج کل تو باقاعدہ کچھ علماء کو مارکیٹنگ کے ساتھ میدان میں اتارا جاتا ہے، نعوذ باللہ. جو ہمارے قابل احترام علماء ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن جب ایسا جملہ کہوں تو ذہن ادھر چلے جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ 3-4 بہت ہی ٹاپ آف دا لسٹ آقا بروجردی آقا حکیم کے لیول کے عالم، کیا فیصلہ ان میں سے جو کون مرجع بنے. ان میں سے ایک تھے مرزا حسین قمی، جن کے بیٹے مرزا تقی قمی اس وقت بھی ہیں، اور یعنی آخری جو میرے پاس خبر آئی تھی، اور علم کے اعتبار سے مرجعیت کی منزل پر مرحوم آغا خوئی کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک، لیکن انہوں نے مرجع بننا قبول نہیں کیا. وہی جو بعد میں علماء نے، یعنی ہمارے زمانے کے، ہمارے زمانے کے، اس زمانے کے بعد میں علماء نے یہی کہا کہ بیٹے نے پوری بات کی سیرت دی. مرزا حسین قمی آقا بروجردی اور آقا محسن حکیم کے لیول کے عالم تھے. آقا ابو الحسن اصفہانی کے بعد ان کا نام آ رہا تھا. آقا خوئی کے کلاس فیلو، اور خالی کلاس فیلو ہی نہیں بلکہ بعد میں دونوں برابر ٹکر کے مرجع بھی بنے، آقا ہادی میلانی. بہت بڑے بڑے نام ہیں، اب ہمارے یہاں لوگوں میں شوق بھی نہیں ہے اور مجالس میں میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. آقا ہادی میلانی آقا خوئی کے دو کلاس فیلو، چاہے 70 سال دونوں نے ساتھ گزارے، اور انہی کے بارے میں واقعہ بہت مشہور ہے نا، حوضے میں صبح کو درس ہوتے ہیں، دوپہر کو جو عرب دنیا کا طریقہ ہے تھوڑی دیر لوگ سیاستہ یا آرام کرتے ہیں پہلولہ، اور شام کو طالب علم جو آج پڑھا ہے وہ جو کل پڑھیں گے اس کی تیاری کر کے اس میں گروپ بن جائے. آغائے خوئی اور آغائے میلانی یہ دونوں کا ایک گروپ، اور آغائے حاجی میلانی اتنے ہی بڑے مرجع تھے تقریباً جتنے آغائے خوئی، فرق ہوگا آگے چل کے تو 19-20 کا. لیکن جب تک یہ دونوں اجتہاد کے کلاس میں تھے تو آپس میں ان کا گروپ تھا. یہی ہوتا ہے جو بہت ذہین طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پھر جو میڈیم کلاس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ. مولا کے روزے کے سہن میں مغرب عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر کچھ دیر اسٹڈی کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے. تو آگئے حاجی میلانی کے گھر والوں کا یہ کہنا کہ آ گئے دونوں. پرانا نجف چھوٹا سا شہر، رات کا اندھیرا، الیکٹریسٹی تو ہے نہیں. دروازے پہ پہنچے آواز آئی کہ پہنچ گئے دروازے پر. آگئے حاجی میلانی کے گھر پہلے آتا ہے، تھوڑا آگے چل کر آگئے خوئی کا وہ پرانا گھر جو مقام امام زین العابدین کے تقریباً سامنے پڑتا ہے، جو صافیہ یمانی کی قبر ہے. سڑک کراس کریں اور مولا کے حرم کی طرف آئے، اس گلی میں آگئے خوئی کا پرانا گھر پہلا ہوا. تو اب وہ آگئے حاجی میلانی کا گھر پہلے آیا، دونوں وہاں تک باتیں کرتے ہوئے آ رہے. کیا باتیں؟ سیاسی نہیں، عام باتیں نہیں، علمی مسئلے پر بحث. ابھی دونوں مرجع نہیں، ابھی فتوے نہیں دے رہے، ابھی فتووں پہ ڈسکشن ہو رہا. اب گھر والوں نے آواز سنی، فوراً گھر کی عورتوں نے جلدی سے کھانا وانا گرم کر کے لگا دیا میز پر یا جو بھی اس وقت سفرا، اور انتظار کرنے لگے. اب انتظار ہو رہا عشاء سے لے کر فجر تک، دروازے پہ کھڑے. علمی مسئلہ ایسا الجھ گیا کہ پوری رات اس مسئلے پہ بحث ہوتی رہی کہ وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ ہے، یہ قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت، یہ حدیث، وہ حدیث، یہ علم رجال، وہ علم رجال، وہ مبانی اصول فقہ، وہ مبانی اصول فقہ. پوری رات ہو گئی، گھر والے انتظار میں کھانے کے، نیند آ گئی، سو گئے. نماز شب کے وقت اٹھے، افضل وقت میں پتہ چلا آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، علمی مسئلے پہ بحث ہو رہی. کھانا تو پتہ نہیں کب کا ٹھنڈا ہو، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ ہر دوسرے اور تیسرے دن. اور پھر وہ دونوں آپس میں اس طرح سے ڈسکشن کرتے ہوئے مرجعیت کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے. 1976 میں آگئے حاجی میلانی کا انتقال ہوا مشہد مقدس. تھوڑا ان کا زمانہ آگئے خوش سے کم رہا. اب وہ خود وہ آگئے حاجی میلانی وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آگئے ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہو چکا اور ابھی 3-4-5 نام آئے، 4-6 مہینے جو ہے نا ایک مرجع کے انتقال کے بعد تحقیقات میں گزرتے ہیں کہ اس وقت جو 4-5 ہیں سارے کے سارے تقریباً ایک جیسے ہیں، 19-20 کا فرق ہے، تو ان میں کس کا علم زیادہ ہے، کس کی تکلیف باقی. کوئی بڑا اہم مرحلہ ہوتا اور آگے حسین قمی کا نام بھی آ رہا، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا کا نام بھی تھا، شیخ راضی آل یاسین کا نام بھی تھا، اور کئی نام تھے جو میں نام لوں گا. تو چونکہ اب بات 80 سال پرانی ہے تو اتنا آپ حضرات مانوس نہیں ہیں تو وقت بہت زیادہ لگے گا. اب یہ فرماتے ہیں کہ آگئے حاجی میلانی، اب یہ مرجع نہیں ہوئے، مشتہد تو یقیناً ہو چکے ہیں. 1945 کہ میں جو نجف میں ہر طالب علم کا طریقہ اپنے دستور کے مطابق صبح مولا کے روزے میں زری کو سلام کو گیا، پھر سارے کام ہوں گے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے آغائے مرزا حسین قمی، جو میں نے کہا نا مراجع کی لسٹ کے اندر آغائے پروجردی اور آغائے محسن حکیم کے ساتھ جن کا نام آ رہا وہ کھڑے، مولا کی زری کے سرحان. اب اس زمانے میں لیڈیز جینٹس کے پارٹیشن نہیں تھے، وہ ایک ہی زری کا روم تھا، اسی میں سب ایک ساتھ طواف کرتے تھے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار ابھی ختم ہوئی تھی، زائرین کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر تھی. جیسے ہی مجھے دیکھا آغائے قمی مولا کی زری کے سرحانے کھڑے، سرحانے جیسے ہی مجھے دیکھا، حاجی میلانی خود گواہ بن گئے، مجھے قریب بلایا. اور دوسرے ایک مرزا مہدی شیرازی، یہ بھی بہت اہم ایک شخصیت ہے، لیکن ہم دونوں کو قریب بلایا. وہ ہمارے استاد بھی تھے. کہا کہ کیا میرا ایک کام کرو گے؟ فرمائیے، ممکن ہوا تو کیسے نہیں کرے. کہا مجھے دعا کرنا ہے، تم دونوں کی آمین مجھے چاہیے. کوئی کام ہی نہیں ہو، تو کوئی نبی کہے اور آپ کے سامنے کوئی دعا کر رہا ہو، آپ کی زبان پہ آمین تو آ ہی جاتا، لیکن دونوں کے کان تو کھڑے ہوئے کہ اتنا عظیم مرجع آمین کے لیے پہلے سے ہم سے وعدہ لے رہا، لیکن یہ سمجھے کہ خود مرجے ہیں وہ، اور بہت پرانی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو آغا بروجردی ان کی تقلید والے تو بہت، آغا محسن حکیم ان کی تقلید والے تو بہت ہیں ابھی ہماری قوم، کہا کہ ان کے لیول کا مرجی یہ بات کہہ رہا ہے، وعدہ بھی لے رہا ہے، اور کیسے منع کر بھائی، ہم سے تو یہ بات کہتے ہیں تو ہم ان سے اتنے بڑے مرجے سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے ساتھیوں میں کہتے نہیں تمہارا وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے دعا میں، پہلے سنیں گے پھر فیصلہ کریں، دونوں نے وعدہ کیا، جس میں آغا ہاتھی میلانی تو خود ایک مرجے ہیں آغا کوئی کے لیول کے، جن کو پتا ہے کہ آغا کوئی کیا شخصیت ہے وہ سمجھیں گے آغا ہاتھی میلانی. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ آغا کوئی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے استاد المجتہدین، جیسے کوئی آدمی کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تو فخر کے ساتھ کہتا میں آکسفورڈ کو پڑھا ہوں، دنیا میں یونیورسٹیاں تو سینکڑوں، میں کیمبرج کو پڑھا ہوا، خالی یہ نام ہی ایسا ہے کہ بدن پہ تھرتھری تاری ہو جاتی، یا امریکہ میں میں برکلے یونیورسٹی کا ہوں، میں ہارورڈ یونیورسٹی کا ہوں، میں یال یونیورسٹی کا ہوں، بڑے بڑے نام، میں سینکڑوں یونیورسٹیاں، لیکن نام ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی کا. آغا خوئی آج ان کے انتقال کو 30 سال ہو گئے تقریباً، آج بھی اگر کسی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ میں نے کچھ پڑھا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے آغا کوئی کی شاگردی اختیار کی. کیا آکسفورڈ اور کیمبرج والے اتنے فخر کے ساتھ یہ جملہ کہے، اور ادھر یہ جملہ کہا اور سننے والا کا ذرا بھی حوزے کے ماحول سے واقف ہے فوراً کہ پھر تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس نے حاصل کیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، سینکڑوں اسٹوڈنٹ آتے ہیں کچھ ہی بہت آگے جاتے ہیں، لیکن ایک مثال ہے آغا خود علم، اور یہ آغا ہادی میلانی ان کے برابر. اب وہ مرزا حسین قمی نے مولا کی زری کو پکڑ کے دعا مانگنا شروع کی، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ خدا بندہ اگر مرجے بننے کی وجہ سے میدان قیامت میں مجھے زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑے تو مرجعیت کے بدلے مجھے موت دے. فوراً بڑھ کے ان دونوں کو دیکھا، تمہارا وعدہ کس دل کے ساتھ، اتنے عظیم مرجے جن کے استاد بھی ہیں ان کی اس دعا پہ لفظ آمین کہیں، لیکن وعدہ کر چکے، اور اتنا عظیم مرجے کہہ رہا ہے کہ وعدہ نہ بھی ہوتا ایک حکم بن جاتا. دونوں کی زبان پہ آیا آمین. 6 مہینے کے اندر اندر مرزا حسین قمی کا انتقال ہو گیا، ان کی مرجعیت کا چیپٹر کھلو. اب وہ جملہ دہرا دو کہ ان کے بیٹے آغا خوئی کے صفحے اول کے شاگردوں میں شامل، منہاج الصالحین آغا خوئی کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی ہے 10 والیوم میں، جنہوں نے پڑھی ان کو اندازہ کہ علم کی کس منزل پر ہے. مرجعیت قبول نہیں ہمارے زمانے تو لوگوں نے کہا کہ بیٹے میں بالکل باپ والی عادت آئی، حتیٰ یہ کہ جو کتاب کا میں نے ریفرنس دیا ہے یہ اور اسی طرح ایک اور کتاب، اس میں مجبورت مسائل بتانا پڑے، کہیں کہیں اپنے استاد آغا خوئی سے اختلاف بھی کیا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، لیکن میرے حساب سے یہ صحیح، شروع کتاب میں، اس کتاب میں نہیں دوسری کتاب میں شروع میں لکھ دیا، یہ فتوے میں دے رہا ہوں لیکن اس پر میں عمل کی اجازت نہیں دے رہا. یہ علمی بحث ہے کہ وضو کے طریقے میں کون سا طریقہ صحیح ہے، تو آپ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اس طریقے میں آپ کا میں عمل کی اجازت نہیں دے. آپ مراجع کی فتووں کی کتاب دیکھیے، اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو، جب یہ اسٹیمپ لگی ہو تو آپ اس کتاب پہ عمل کر سکتے. ہمارے یہاں تو جس کا دل چاہتا ہے وہ یوٹیوب کا ایک چینل کھول کے جس کے چاہے مسئلے بتانا شروع کر. مرجے کے اپنے آفس سے چھپی ہوئی کتاب ہو، یہ دستخط اور مہر ہونا ضروری ہوتی. تو خیر اب میں اچھا کام کرنے والوں کو روکنا بھی نہیں چاہتا، اور جو عام آدمی بیچارے جن کے پاس معلومات نہیں ہیں ان کو بتانا چاہتا. اس طرح سے ہر ایک کی بات پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو ایک مسئلہ بتانا یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے. پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ اگر تم نے کسی کو مسئلہ بتایا تو اب لا تجعلوا اعناقکم جسرا، اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ. کیا مطلب کہا ایسا نہ ہو کہ تم نے لوگوں کو مسئلہ بتایا اور لوگوں نے ان گڈ فیتھ تمہاری ایک شخصیت ہے پرسنالٹی ہے تمہارے مسئلے کو یقین کر کے عمل کر لیا, وہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے, تمہاری گردن ان کے لیے پل صراط بنے گی, تمہاری گردن پہ پیر رکھیں گے, جب لگا کہ جنت میں تم پھنسے. یہ عوام کے لیے بھی ہے کہ ہر ایک کی بات پہ تو عمل کرنا بھی نہیں, لیکن پھر جس پہ آپ کو پورا کانفیڈینس ہے, ٹرسٹ ہے, جس کا پاسٹ آپ کے سامنے, ان کے لیے بھی یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اتنا عظیم مرجع کہتا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے مجھے پولیس مجھے میدان قیامت میں زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑا. جتنے لوگوں اس مرجع کے مسئلے پہ عمل کیا ہے ان سب کا جواب مرجع کو دے, جو واقعا مرجع ہے اس کو جواب دینا. تو ہم اپنے اعمال کے لیے جتنی دیر کھڑے ہوں, گویا ایک مرجع 10 کروڑ یا 5 کروڑ یا 2 کروڑ کے لیے اتنی دیر کھڑا, ان کے اعمال کا جواب دے, اس کا رتبہ بھی اتنا ہی بنے, اس کی فضیلت بھی اتنی بنے. میدان قیامت میں ائمہ اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ لیکن نور چمک رہے ہوں گے یہی مراد ہے, لیکن اتنے مشکل مرحلے سے گزر گئے کہ مرجع وقت نے کہا کہ اس سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے, زندہ رہوں گا. کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں علم سب سے زیادہ ہے اور وہ کہتا رہے کہ میرے مسئلے پہ عمل نہ کرو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا علم زیادہ اور یہ اسی کا مسئلہ ہے, تو آپ عمل کریں گے. جیسے نماز جماعت میں ہے نا, کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی میرے پیچھے نماز نہ پڑھو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز جماعت پڑھانے کی اہلیت رکھتا, اس نے اپنی فرادہ نماز شروع کی, آپ اس کے پیچھے جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتے. کہیں کہیں اگر احتیاط واجب ہو تو رجوع والا مسئلہ ہے, لیکن خلاصہ یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے. میری گزارش دونوں سے اس وقت یہ, ان کو بہت زیادہ شوق ہے مسائل بتانے کا, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ شیطان کیسے ان کو راستے سے ہٹا سکتا. اور دوسری جانب عوام سے بھی کہ ہر ایک نہیں, یہ تو بات اس مرجع کی ہے جس کا مرجع ہونا 100% کنفرم تھا, وہ بھی اتنا گھبرا رہا. لیکن بات یہ ہو رہی کہ یہ جو مراجع ہمارے قوم کے, یہ غیر معصوم کے لیے سب سے بڑی بگڑی, ایک غیر معصوم پورے دین پہ عمل کر کے تمام باتوں میں عمل کر کے میکسیمم کس انتہا پہ پہنچ سکتا ہے, وہ یہ مرجع عید کی, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو رسول کا اہم ترین فریضہ تھا. گانے بجانے کے آلات ختم کرنا ہم اور آپ جیسے بچے بھی کر سکتے ہیں, اور ہم میں سے بہت سو نے کیا ہے اپنے گھروں میں بھی اور دوسرے گھروں میں بھی. مومنین کو آپس میں ملا دینا, بہت سے ہم لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیا, لیکن چونکہ رسالت کے اہم ترین فریضوں میں یہ نہیں, کتاب اور حکمت ہے وہ مرجع. اور یہ وہ منزل یہ سمجھانے کے جو آج کی تقریر کا آخری حصہ بنا, کہ ہر ایک کو زبان کھولنی پڑے گی. میں نے کتنے اچھے اچھے مومنوں کو دیکھا ہے کہ شروع میں بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے یوٹیوب چینل کھولے, فیس بک کھولے, مدرسے کھولے, کیسے نکالے, کیسا وہ بہکے, اور شیطان نے کس طرح ان کے دل میں وہ شہرت کی خواہش پیدا کر کے پھر ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا. پھر یہ یاد دلا رہا کہ یہ بھی ایک مقصد تھا زینب کبریٰ کے اس سوال کا جو جلتے خیمے میں پوچھا. کل بھی میں نے شہزادی زینب کے مسائل کے چند جملے پڑھے, بلکہ کل تو شہادت تھی, اور آج بھی شہزادی کے ہی حوالے سے کچھ بات. دیکھیے معمولی بات نہیں, زینب جیسی عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفہمہ, کل کی مجلس کے اختتام پہ شہزادی زینب کبریٰ کے علم کے حوالے سے بات ہوئی, اور شخصیت کی عظمت جو بابا علی کو بھی بچانے والی ہے اور بھائی حسین کو بھی بچانے والی ہے, لیکن اتنا چھوٹا سا ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں حوضہ تو حوضہ, जो आम हमारे यहाँ शहरों में छोटे छोटे मदरसे होते हैं उसमें पढ़ने वाला एक स्टूडेंट भी बता रहे कि अगर जान को खतरा हो तो हिजाब हराम है, साकित नहीं, साकित का मतलब है माफ, एग्जेम्प्टेड नहीं, हराम हो जाता है। तो जैनब कुबरा जैसी शख्सियत को नहीं मालूम। ये पूरा करबला का वाकया तकमील तक पहुंचा, मुकम्मल हुआ सैयदो साजिदीन और जैनब कुबरा के जरिए। शुरू आका हुसैन ने किया, मुकम्मल इन्होंने किया। अलबत्ता ये पार्ट वन, वो इमाम जमाना वाला हिस्सा है, वो अपनी जगह। दोनों ने मिलकर मैदान करबला में ऐसे मौके पर हमें एक ऐसा पैगाम दिया जो आम जिंदगी में हम भूल जाते हैं, जो मुझे 20 मिनट आपके लेना पड़े। कुछ अपनी तारीख भी पता चली, कुछ अल्लाह के नेक बंदों के हालात भी आपने सुने, जो खुद अपनी जगह की बात है, लेकिन एक पैगाम भी। खेमे जल रही और आखिरी खेमे में सारी बीवियां जमा हो चुकी। अब तो मैं बड़े इत्मीनान के साथ मजमे में से ये बात कहता हूं कि आप में से हर एक ने करबला में खेमा गाह की जियारत की। पहले तो ये था कि लोग तड़प रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, थोड़ा समझाना पड़ता था, समझाना नहीं। खेमा गाह का सबसे आखिरी खेमा आपा सज्जाद का खेमा, और ये सारी बीवियां खेमे जलते जा रहे हैं बिल्कुल शुरू में, जहां पे हजरत अब्बास का खेमा बताया जाता, खेमा गाह का नक्शा जहन में रही। खेमे जलना शुरू हुए, अब बारी बारी ये सारे खेमे जलते जा रहे हैं, आखिरी खेमा सज्जाद का खेमा, यानी जैनब का खेमा भी इसकी लपेट में आ चुका है, आका हुसैन का खेमा भी जल चुका है, उसके बाद है सज्जाद का खेमा। सारी बीबियां वहां जो जैनब कुबरा वहां पर, मौला सज्जाद वशी के आलम में, और एक मरतबा बीबियां हाथ जोड़ के कहती हैं, शहजादी अब हमें बताइए हमारी जिम्मेदारी क्या, क्योंकि आका हुसैन हमें आपके हवाले कर गए ये कहकर कि जो जैनब कहे अब तुम्हें उस पर अमल कर। और जैनब जैसी आलिमा गैर मुअल्लिमा, थोड़ी सी मालूमात रखकर दीन के बड़े बड़े मसाइल में जबान खोलने वालों, जैनब जैसी आलिमा गैर मुअल्लिमा ने कहा अब मेरा इमाम है वक्त, इस वक्त का इमाम मेरा बेटा सज्जाद है, पहले सज्जाद से पूछूंगी फिर जवाब दूंगी। शान हिला के जब कहा सज्जाद बेटा तेरी भूखी तेरी इमामत में पहला मसाला पूछने आई, इसके जरिए फिरका वाकफिया की जड़ भी काटी जा रही, असल मकसद तो शायद यही, और साथ में इतना अहम पैगाम भी दिया जा रहा कि पूछो पहले उससे। हर आदमी को इख्तियार नहीं है, जैनब ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। और जब सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, आप सब पर, अलैकुन्ना आप सब पर अब जंगल में जाना वाजिब, तो जैनब ने बीवियों को बताया और ये लुटा हुआ घर, ये लुटा हुआ अहले बैत का गुलिस्तान एक बार आखिरी खेमे से निकला, और निकला भी किसी अजीब हालत में, जो शाम गरिमा एक रिवायत आप सुनते हैं कि बाद वाकई करबला किसी ने आका सज्जाद से पूछा था, मौला आखिरी खेमे से आप लोग किस तरह बाहर निकले, तो सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी, एक मरतबा कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो जिस तरह दाने जमीन में बिखर जाते हैं, आखिरी खेमा जल रहा था तो अहले बैत के अथार इस तरह मैदान करबला में बिखर के रह गए, बीवियां कहीं, बच्चे कहीं, और ये सब सारा घराना तस्बीह के टूटे हुए दानों की तरह बिखर के रह गए। मगर अल्लाह ने पाबंदी शरीयत का पैगाम, हमीद इब्ने मुस्लिम फौज यजीद का रिपोर्टर, जिस पर बड़ी बहसें आजकल हो रही थी, वो असल क्या था उसको छोड़ दी, कोई जुमला कहता है कि मैंने देखा जब आखिरी खेमा जल रहा था तो पहले तो कोई खेमे से बाहर ना आया, उसके बाद सारा घराना खेमे से बाहर निकला, और सबसे आखिर में मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची खेमे से बाहर आ रही, बच्ची के कुर्ते में आग लग चुकी, लेकिन वो बच्ची इस तरह मातम में लगी है कि उसे आग की फिक्र नहीं। कल मैंने कहा था मातम उसका नाम है कि जैनब प्यासी रहने को तैयार है, जैनब अपने बच्चों को प्यासा रखने को तैयार है, पानी की प्यास बर्दाश्त है, मातम की और आजादारी की प्यास बर्दाश्त हुई। और आज बता रहा हूं कि मातम वो है कि आग में जल जाना बर्दाश्त है, मातम को नहीं छोड़ा जा सकता। सकीना के कुर्ते में आग लग चुकी, बच्ची के कुर्ते में आग लगी है, लेकिन बच्ची को आग की परवाह ही नहीं, बार बार मातम करते हुए दो ही जुमले कहती है, कभी कहती है हाय मेरे चचा कहां, कभी कहती है हाय मेरे बाबा कहां। सफर में आदमी को अपने बच्चे ज्यादा याद आए, अमित कहता है कि मैं भी साहिब औलाद था, मुझे अपनी बच्ची याद आ गई, मैं तेजी से आगे बढ़ा के बच्ची को अंदाजा नहीं है कहीं आग में जल ना जाए, मैंने कुर्ता पकड़ना चाहा लेकिन वो जो मातम جس کی خاطر وہ آگ کو بھول گئی ہے، وہ ماتم جس کی خاطر زینب بچوں کی پیاس کو بھول گئی ہے، لیکن اس ماتم کی خاطر شریعت کو نہیں بھولا جا سکتا۔ پیاسا رہا جا سکتا ہے، آگ میں جلا جا سکتا ہے، حکم خدا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہا تو وہ بچی ماتم میں لگی اور کہا ایک مرتبہ ماتم روکا، جلال کے عالم میں دو قدم پیچھے ہٹی، کا خبردار اپنا ہاتھ میرے بدن کے قریب نہ لانا، میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ نام ہے، میرا جسم نہیں چھو سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا آگ بجھاؤں گا، کرتا پکڑوں گا، بس کرتا پکڑ کے آگ بجھائی۔ بچی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے شخص، جہاں اتنی مہربانی کی ہے، ایک مہربانی اور کرو، اور مجھے نجف کا بتا پتا بتا۔ اب اسے کیا معلوم نجف کیا؟ حیرت سے کہا کہ بچی نجف کا پتا کیوں پوچھ رہی؟ کہا وہاں میرا دادا کائنات کو مشکل کشا دفن، میں جاؤں گی دادا کے قبر پہ، اپنے آپ کو گراؤں گی اور فریاد کروں گی، دادا آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے، لیکن آپ کے حسین کی یتیمہ آپ کو پکارتی رہی، ارے تماچے کھاتی رہی اور آپ کو پکارتی رہی، کوڑے کھاتی رہی اور آپ کو پکارتی رہی، دادا آپ اپنی سکینہ کی مدد کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ حسین کی اس ننی یتیمہ سکینہ کے فریاد کا واسطہ، سکینہ کے دادا کا واسطہ، سکینہ کے چچا باب الحوائج کا واسطہ، سکینہ کے مظلوم بابا کا واسطہ، سکینہ کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، خصوصاً کورونا کی اس بیماری میں دنیا بھر کے انسانوں کو اس سے محفوظ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، سکینہ ہی کی بھوک و پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ خداوند ہم کو ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان، عزاداران ایمان، مظلوم کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں صفحہ بچھی ہے، اس صفحہ میں مدد کرنے والے دامے درہ میں سخنے کسی طرح بھی مدد کرنے والوں کی توفیقات بڑھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے مرحومین کو اعلیٰ ذریات عطا فرما۔ خدا بندہ اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل
اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔